إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا عذاب الہی کے اسباب آج کا موضوع ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں سے عذاب الہی ہم پر مسلط ہے اور گاہے گاہے بہت ہی خوفناک عذاب کا سامنا ہم کر رہے ہیں. ابھی یہ حالیہ دو چار دن میں کئی مقامات پر آتش زدگی کے واقعات ہوئے اور سینکڑوں لوگ جل کر خاک ہو گئے. بارشیں رک جائیں تو قحط سالی پھیل جاتی ہے, بارشیں شروع ہو جائیں تو کثرت سے موتیں واقع ہوتی ہیں. اقتصادی زبوں حالی الگ ہمارے سامنے ہے, اخلاقی دیوالیہ پن اس کا بھی ہمیں بحثیت مجموعی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ سب اللہ رب العزت کے عذاب کی صورتیں ہیں. عذاب کسی بھی قسم کا ہو, خواہ وہ انفرادی ہو یعنی شخص واحد کی ذات کے لیے, یا وہ اجتماعی ہو پورے معاشرے کے لیے, خواہ اس عذاب کا تعلق امور دنیا سے ہو یا اس کا تعلق امور آخرت سے ہو, وہ عذاب دین کا ہو یا دنیا کا ہو, وہ عذاب خواہ مال سے متعلق ہو, کاروبار سے متعلق ہو, یا وہ جانوں سے متعلق ہو, عمل سے متعلق ہو, اخلاقیات سے متعلق ہو, یہ سب عذاب کی نوعیتیں ہیں, صورتیں ہیں. ان میں سے کوئی عذاب کسی بندے پر ابتدا نازل نہیں ہوتا, اللہ رب العزت کوئی عذاب ابتداءً نازل نہیں فرماتا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وہ تو کمال عدل والی ذات ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، یا اللہ مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے اور نافذ ہوتا ہے، اور تیرا ہر حکم عدل پر قائم. وہ ذات عدل کرنے والی ہے، ظلم کرنے والی نہیں. جو بھی عذاب ہم پر آتا ہے، اس میں ہمارے عمل، ہماری کرتوتیں اور ہماری حرکتوں کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا سبب ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب کے نزول کا باعث بنتا ہے. قرآن پاک کی آیت وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام اس پر بڑا پریشان ہوئے تھے. اس کا معنی کیا ہے کہ جو برا عمل کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، وہ اس کی سزا پائے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ برے عمل کی سزا نہ ملے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی، کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پاتا. بھلا اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو، کسی میں جرت ہے اس کا دوست بن جائے؟ ہرگز نہیں. تو اس آیت پر ایک بڑی پریشان کن صورتحال بن گئی تھی، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سن کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہذہ قاسمۃ الظہر، اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی. کیونکہ برائی تو ہو ہی جاتی ہے، معصیت تو انسان سے سرد ہو ہی جاتی ہے، اور انسان کسی نہ کسی طور عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کسی ظلم کا، زیادتی کا، معصیت کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سزا ملے گی، تو پھر سزا سے کون محفوظ ہے؟ یہ تو قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جو برائی کرے گا وہ سزا پائے گا. تو سزا اگر ہر برائی پر ملنی ہے تو پھر کون محفوظ ہے؟ جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر، اس سزا سے مراد جہنم کی سزا نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتی، لیکن دنیا کے عذاب، یہ دنیا کی پریشان کن صورتحال، پریشان کن صورتحال، الا تمرض، الا تنصب، الا تصیبک اللآوات، تم بیمار نہیں ہوتے، یہ بھی سزا ہے، یہ بھی عذاب. تم بعض اوقات تھکاوٹ سے چور نہیں ہوتے، بعض اوقات تمہیں پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں. تو یہ بھی برائیوں کا بدلہ ہے جو اس صورت میں حاصل ہوتے. مختلف امراض جو کہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے، اور جو جو دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، امراض کی نوعیت، امراض کی شدت، امراض کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسی ایسی بیماریاں جنہیں ہمارے آبا اجداد نہیں جانتے تھے اور اب وہ مسلط ہیں، اور ایسے ایسے امراض جو لا علاج ہیں، جن کا علاج ممکن نہیں ہے، جن کی دوا دریافت نہیں ہوئی، وہ ہم پر مسلط ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بد اعمالیوں کی سزا ہے. اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا نزول یا اس کا عذاب پہنچنا اور حاصل ہونا، یہ ہمارے گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے، جو ہماری حرکتیں ہیں، کرتوتیں ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں ان کی بنا پر ہوتا ہے، خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، اخلاقیات سے ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے ابتداء نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فتنوں سے، تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے کسی حکمت کے تحت، اور وہ حکمت کیا ہے؟ ان کی اخروی بلندی درجات. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت میں بڑے اونچے درجے بنا رکھے، مگر ان کے عمل اس سے قاصر ہیں. ان کے عمل ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان اونچے درجات کا استحقاق بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان درجات تک پہنچانے کے لیے اس بندے کو تکلیفوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے دوچار کرتا ہے، اور اس کو صبر کی توفیق دے دیتا. صرف بیماری نہیں دیتا، بیماری پر صبر کی توفیق دیتا، اور وہ صبر کرتے کرتے اس اونچے مقام کا مستحق بن جاتا. یہ پروردگار کی حکمت، اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت کا معاملہ بعض انسانوں کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یزال البلاء اجر رجل حتی انہ لیمشی علی الارض ولیس علیہ اثم. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر بیماریاں قائم رہتی ہیں، تکلیفیں قائم رہتی ہیں، آزمائشیں ٹوٹتی رہتی ہیں، اور وہ صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ مقام آ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا. یہ پروردگار کی رحمت اور محبت کا معاملہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور ایک شاگرد ان کا عطا وہ ساتھ بیٹھا ہوا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا عطا سے، الا اریک امرأة من نساء اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ شوق ہے کسی جنتی خاتون کی زیارت کا؟ جنتی خاتون وہ زمین پر چل پھر رہی اور جنتی، اسے دیکھنے کا شوق ہے تم؟ عطا نے کہا کہ کیوں نہیں. کہا کہ یہ جو کالی سیاہ فام عورت آ رہی ہے یہ جنتی، یہ سیاہ فام عورت جنتی. تو عطا نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کے فیصلے؟ اللہ کی وحی کرتی. جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس مجلس میں میں موجود تھا جس میں یہ خاتون اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی اور آ کر اپنی بیماری کا ذکر کیا کہ انی اسرع، مجھے مرگی کے دورے پڑتے اور یہ مرض مجھے بچھاڑ دیتے، دعا کریں کہ اللہ مجھ کو شفا دے دے، صحت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور تجھے ضرور صحت مل جائے، لیکن اس سے بہتر ایک مقام اور ہے، چاہو تو صبر کر لو، اور صبر کرنے پر میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہارے لیے جنت، جنت کی گارنٹی دے. اب وہ خاتون نبی علیہ السلام کی صحابیہ، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ، صحبت یافتہ صحابہ کرام، ان کا تو متمع نظر جنت تھا، ان کی نگاہ آخرت پر مرکوز تھی، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس خاتون نے دیکھا کہ اس مرض پر میں تو محض چند روزہ شفا کی خاطر آئی تھی اور یہاں موضوع کچھ سے کچھ ہو گیا،
جنت کی باتیں چل پڑی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کیجیے, میں صبر کر لوں. ایک بات ہے, بعض اوقات جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے اور گرہنا ہو جاتے ہیں. اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے صدر کی حفاظت ہو. یہ دعا آپ نے کر دی. عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے یہ خاتون اس مرض سے لڑ رہی ہے اور اس پر بار بار مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ صبر کرتی ہے, اس عہد پر قائم ہے. تو یہ ایک عذاب کی شکل ہے. یہاں پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی اس بندی کو اخروی درجات اولاد عطا کرنا, جنت کی وراثتیں اس کو عطا کر دینا, یہ رب کائنات کی حکمت ہے. اور ایسا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہو کہ اس پر مرض اور فتنے مسلط ہوں اور صبر کی توفیق ارزان ہو, یہ بڑا خوش نصیب انسان. دنیا تو کٹ جائے گی, راحت سے گزرے یا زحمت سے گزرے, لیکن ایک شخص کے لیے اگر اخروی راحت کا فیصلہ ہو جائے, نجات کا فیصلہ ہو جائے, یقیناً یہ عظیم الشان سودا ہے اور کوئی نعمت اور دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کسی پر تکلیف آنے کی, سبب اس کا یہ ہے کہ اس کی معصیتیں, اس کے گناہ اس وبال کا سبب بنتے ہیں اور اس عذاب کا سبب بنتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ عذاب ہر قسم کا ہوتا ہے, دنیاوی بھی, دینی بھی, اخروی بھی. اخروی عذاب دنیاوی عذاب سے زیادہ کڑا, زیادہ سخت ہے. دنیا کا نقصان, دنیا کے دکھ, دنیا کی بیماریاں, یہ قابل برداشت ہیں. لیکن اخروی جو عذاب اور تکلیف ہے یہ قابل برداشت نہیں. ان اجسامکم علی النار لا تقوا, تمہاری چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. نارکم ہذہ جزء من سبعین جزء من نار جہنم, تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. اشتقت النار لربها فقالت یا رب اکل بعضی بعض, جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوہ کیا, اتنی تیزی اور حدت اور شدت میرے اندر پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھا رہی, یہ آگ مجھے کھا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں دے دی, ایک سرد اور ایک گرم, اور فرمایا کہ یہ جو شدت کی سردی ہے اس وقت جہنم سانس اندر کو کھینچتی, شدت کی سردی بعض علاقوں میں پیدا ہو جاتی, اور جب جہنم سانس باہر نکالتی تو شدت کی گرمی بعض علاقوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ جہنم کے دو سانسوں کی بنا پر اتنا شدید ترین عذاب کیسے برداشت ہو. تو اخروی نقصان جو ہے یہ بڑا بھاری ہے. اور یہ جو ہمارے گناہ ہیں, معصیتیں ہیں, یہ ہر قسم کے عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. نبی رسول قرآن پاک میں ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں, کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار ہو جائے, او یصیبہم عذاب علیم, اور آخرت میں دردناک عذاب. یہاں کسی معصیت کا تعین نہیں ہے, زنا کا, چوری کا, سرقہ کا ذکر نہیں ہے. ہاں, عمومی بیان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت, اس کا تعلق عبادات سے ہو, معاشیات سے ہو, سیاسیات سے ہو, اخلاقیات سے ہو, کسی امر کی مخالفت, کسی امر کا کو نامزد نہیں کیا. اسی امر کی مخالفت پر یہ دو عذاب لاحق ہو سکتے ہیں، دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب. دنیا میں فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنہ امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اور فتنہ بمعنی شرک قرآن میں مستعمل ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی یہ سب سے ہولناک ہے، یہ اکبر القبائر ہے. اللہ کے پیغمبر کی کسی ایک امر کی مخالفت پر تم مبتلائے فتنہ ہو سکتے. یعنی باقی عذاب تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ بڑا عذاب ان شرک میں ملوث ہو جاتا اور شرک کا شکار ہو جاتا، یہ عین ممکن. نبی علیہ السلام کی کسی امر کی مخالفت کرو گے تو لا محالہ کسی بات کو مانو گے. اور یہ تشریک ہے، یعنی شریک کرنا دین میں، یہ بھی شرک ہے. عدی بن حاتم نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا، جب اللہ کے پیغمبر سے یہ آیت سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارا نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا، تو ابھی خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ ما عبدنا، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی. پھر رب بنانے کا کیا معنی ہے؟ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا عليكم، اے عدی، تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا. ہاں یہ تو تھا، یہ بات درست ہے، ہم نے حلال و حرام میں اور تحلیل و تحریم میں اپنے مولویوں کی پیروی کی. فرمایا کہ فتل کا عبادت ہو، یہی تو ان کی عبادت ہے. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کس طرح انسان کو شرک میں داخل کر دے. جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ اس کی عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابد لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. حالانکہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت پرست تھے. دیکھیں یہ بت پرستی شیطان کی اطاعت پر تھی، اس لیے شیطان کی عبادت بھی ہوئی. جس کی پیروی کرو گے اس کی تم عبادت کر رہے ہو. ان لوگوں کے لمحہ فکری ہے جن کے دینوں اور جن کے مذاہب کی اساس جو ہے وہ اشخاص کی تکلیف پر، جو آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانتے اور اپنے اس عمل کو بھی اخذ و قول الغیر بلا حجت خود مانتے ہیں، کسی غیر کی بات کو ماننا کسی حجت اور دلیل کے بغیر، کتاب و سنت کی اساس کے بغیر، تو کتنا بڑا حرامہ ہے یہ. اور یہ معاملہ انسان کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے، بلکہ شرک میں داخل کرنے والا ہے. یہ امام احمد حنبل کا قول، یہ دنیا کا فتنہ ہے، یہ شرک بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ترک کر کے یا آپ کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کے امر کو قبول کر لینا اور اس کو نافذ کر دینا کتنے بدترین انجام کا حامل ہے، اور کتنا بڑا مہلک ہے، کتنا بڑا مہلک انسان کو برباد کر رہا ہے. جب شرک انسان کے اندر آ گیا عقیدے میں یا عمل میں، تو اس کے پلے باقی کیا بچا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وما هم بخارجین من النار، جن کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے. یہ ایک فتنہ، ایک معصیت کی بنیاد ہے، معصیت کی تشخیص نہیں ہے، بس اللہ کے پیغمبر کی مطلق ہے کسی امر کی مخالفت. یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے، کسی امر کی مخالفت. معصیت نامزد نہیں ہوئی کہ یہ سزا کس چیز پر ملے گی، کسی امر کی مخالفت، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق اعمال سے ہو، اخلاقیات سے ہو، بیع و شراء سے ہو، معاملات سے ہو، اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، کسی امر کی مخالفت پر یہ فتنہ لائق ہو سکتا ہے. اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، مسند احمد نے آپ کی مشہور حدیث، وجعل الذلۃ والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم. کتنی بھیانک سزائے ہیں، ہمیشہ کی ذلت، لعنت، پھٹکار اس شخص پر مسلط ہے جو میرے کسی امر کی مخالفت کرتا ہے. اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ یعنی شرک الگ ہے جس کا ذکر ہو چکا، اور یہ ذلت، صغار، تحقیر، ایک انسان یعنی ذلت کے گڑھے نے پھینک دیا تھا کس چیز پر؟ کسی ایک امر کی مخالفت. اب اس امر کی مخالفت کر کے کسی کی پیروی کرو گے؟ آگے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی قوم کا تشبہ اختیار کر لے وہ انہی میں سے، اگر وہ ہم میں سے ہے تو وہ ہمارے امر کو اپناتا، ہماری پیروی کرتا، ہمارے امر کی مخالفت کر کے کسی اور کی پیروی کرے تو اس کا شمار انہی میں سے ہو. اور اس عذاب کو چھوٹا نہ سمجھو. اغیار کا تشبہ، یہود و نصارہ مثلا، ان کا تشبہ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو. یہ دونوں جماعتیں اللہ کے دشمن، بلکہ خطرناک دشمن. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے خطرناک دشمن قرار دیا. تو ان کا تشبہ کیا معمولی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تیرا لباس میرے اعداء جیسا، دشمنوں جیسا، تیری شکل و صورت میرے اعداء جیسا، تیری وضع قطع میرے اعداء جیسے، تیرا کاروبار میرے اعداء جیسا، تیری سیاست میرے اعداء جیسے، تو میرا کب دوست ہو سکتا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کا اللہ کا دشمن ہے. یہ من تشبہ بقوم، یہ تشبہ کا عذاب تو معمولی عذاب نہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے دوستوں متقی لوگ ہیں، بچنے والے شرک سے، بدعت سے، اللہ کے رسول کی مخالفت سے، حرام امور سے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے سے. یہ من تشبہ بقوم ایک بھیانک عذاب ہے. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے اوامر کی مخالفت پر اغیار کی تشبہ تمہیں دے گا، بھیانک عذاب ہے. اب ہر چیز میں تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کی مماثلت کو اپناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تمہاری ہر چیز میرے اعداء کے مطابق تھی، میرے اعداء کے مشابہ تھی. اور اس کا دوسرا معنی یہ کہ تمہیں میرے پیغمبر کا لباس پسند ہے، میرے پیغمبر کی شکل و صورت محبوب نہیں تھی، میرے پیغمبر کی وضاقت محبوب نہیں تھی، میرے پیغمبر کے خلق، میرے پیغمبر کا عقیدہ، میرے پیغمبر کے عمل، میرے پیغمبر کی سیاست تمہیں محبوب نہیں تھی. انسان کسی خیر کا مستحق ہو سکتا ہے جسے اس فتنے نے اٹھلا کر دیا؟ یہ عذاب الہی جس کا تعلق دین سے ہے. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ، یا انسان کی ایک بدعملی کا ذکر ہے اور وہ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت، کسی ایک امر کی مخالفت. اور اس کی دو سزائیں، دو اللہ کے عذاب، ایک دنیا میں فتنہ، فتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی. اور یہ فتنہ جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہو سکتا ہے، شرک، شرک بھی فتنہ، اور اللہ اس میں داخل کر دے. اور آخرت کا، او یصیبہم عذاب الیم، تمہیں آخرت کا دردناک عذاب لاحق، دردناک عذاب الیم، انتہائی اذیت دینے والا ہے، جس پر تم صبر نہیں کر سکو، جس کو تم برداشت نہیں کر سکو، وہ عذاب تمہیں لاحق ہو جائے. تو آپ کتاب و سنت کے نصوص دیکھیں، ہر عذاب بندے کی معصیت پر ہے، بندے کی معصیت پر ہے. سابقہ قوموں کو عذاب ملا، قوم شعیب کو ایک معصیت پر، قوم لوط کو ایک معصیت پر، فرعون اور اس کی قوم کو ایک معصیت پر. اگر یہ معصیتیں ہم میں آئیں گی تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی مخالفت، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کس قدر زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب شخصیت ہے. انبیاء صادقین جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے قوموں کو تباہ و برباد کر دی، چشم زدر میں تباہ و برباد کر دی، ایسی کڑک دار چیخیں مسلط کی کہ ان کے کلیجے پھٹ، ایسی ہوائیں مسلط کی کہ ان کے جسے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ اور پاش پاش ہو رہے ہیں. اللہ کیا انبیاء صادقین کی مخالفت، اور سب سے پیارا اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفت کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دے گی. مگر پھر بھی عذاب کے تعلق سے، عذاب کے تعلق سے اللہ رب العزت کی صفت حلیم، اللہ حلم کرنے والے، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، بندوں کو مہلت دیتا ہے. حالانکہ معصیت پر عذاب کی حجت قائم ہو چکی ہوتی ہے، جو معصیتیں سابقہ اقوام نے کی ان پر عذاب آیا، وہ معصیت اگر ہم کریں گے تو اللہ کے عذاب کی حجت ہم نے قائم کر لی، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ کی مہلت، اللہ حلیم ہے، پروردگار کی رحمت اور محبت، ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا پیغمبر، تیرا رب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنا چاہے ان کے قصب اور ان کے عمل کے نتیجے میں، لعجل لهم العذاب، تو فوری اپنا عذاب دے، کیونکہ معصیت کرنے والا اللہ کے عذاب کی حجت اپنے اوپر قائم کر چکے. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنا چاہے ان کی بدعمالیوں پر، تو لوگ تو ایسے بن چکے ہیں بدعمالیوں کے مرتکب کہ اس زمین کی پشت پر کوئی انسان باقی نہ بچے، سارے تباہ کر دیے. مگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، بلکہ اور اس کی شان رحیمی، حلیم بھی ہے رحیم بھی. یہ عذاب کا تاخر اس کی شان حلم، اور کچھ معصیت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. کتنی بڑی سماحت ہے اللہ تعالیٰ کچھ گناہ گاروں کو بجائے عذاب دینے کے اس گناہ کی ہیبت ان کو سمجھا دیتا ہے اور ان کے دل میں توبہ کی توفیق دیتا ہے. کوئی شخص توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. اللہ تعالیٰ تواب، اور تواب کے دو معنی، ایک توبہ کی توفیق دینے والا، دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. تواب یعنی ہم معصیت کریں اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں، اللہ ہم کو عذاب نہ دے، یہ اس کا حلم ہے. بلکہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کا راستہ دکھا دے اور توبہ کرنے کی توفیق دے، یہ اس کی شان عفو، یہ اس کی شان رحیمی. کس طرح وہ توبہ سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان الله يحب التوابين. توبہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی توبہ گناہ کے بعد ہوتی، مانا گناہ کاروں سے محبت کرتے اگر وہ توبہ کرے. اللہ الاخرہ میں توبہ سے عبد، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی. اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی اسی خوشی اور محبت کا اظہار ہے. وہ آپ کے عزیز آپ سے ملتا ہے عرصے بعد تو اپنی باہوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور ایک معانقہ ہوتا ہے بازو پھیلا کر محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو شاید کسی محبت کا اظہار اس حدیث میں ہے. ان اللہ یمت یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویمت یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل. دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا توبہ کرے. رات چڑھتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا توبہ کر دے. ہاتھوں کا پھیلانا اسی محبت اور پیار کا مظہر. یہ دین کی سماحت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمانا انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں. تو معصیت پر اللہ رب العزت کس قدر ہمیں سمجھنے کا موقع دے. عذاب نہیں آ رہا، حالانکہ عذاب کی حجت قائم ہو چکی. اور پھر بعض اوقات اللہ رب العزت بندے کو، گناہگار کو توبہ کی توفیق دے دیتے. یہ دین کی سماحت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی محبت. اور ان سارے حقائق کے باوجود اگر معصیتیں عام ہوں اور توبہ بھی نہ ہو، اگر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے کہ بار بار موقع ملتے ہیں. امیر عمر کے دور میں ایک شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا چوری کی. امیر عمر نے اس کو قریب بلا لیا اور کہا کہ اور تم نے کتنی چوریاں کی. وہ امیر عمر کی حیبت برداشت نہ کر سکا اور تمام چوریاں اگل گئی. فلاں دن چوری ہوئی وہ میں نے کی، فلاں چوری میں نے کی، فلاں چوری میں نے کی. لوگوں نے پوچھا امیر عمر سے، آپ کو کیسے اندازہ، وہ کیسے علم ہوئی کس نے اور چوریاں بھی کی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی معصیت پر بندے کو نہیں پکڑتا، پہلے گناہ پر نہیں پکڑتا، بندے کو ڈھیل دیتا. اور جب وہ گناہ پر گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے، ایک دونوں گناہ پر گناہ کرے اور ہر بار توبہ کر لے، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ شروع کر دے، یا اللہ میں نے گناہ کیا، اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے دیکھو میرا بندہ ادنا وسلم وہ علیم ان له ربا یغفر الذنب ویؤاخذ علیہ. کسے معلوم ہے کہ میرا پروردگار ہے گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی. دیکھو کس طرح توبہ کر، ان نکل کا فرد نہ ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، معاملہ صاف ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر دربار میں پہنچ گیا، یا اللہ معاف کر دو، اللہ نے پھر معاف کر دیا. تیسری بار پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ شروع کر دو، اللہ نے پھر معاف کر دیا. اور آگے فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرتے رہو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، جو چاہے کرتے رہو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. یہ معنی نہیں کہ جو چاہو کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے اور فوری توبہ کر دیتا ہے، معنی توبہ اس کے منہج کا حصہ بن چکا ہے. اب یہ جب بھی گناہ کرے گا توبہ کرے گا، اور گناہ پر توبہ ہو جائے تو گناہ ختم ہو جائے. التائب من الذنب کملا من بلغ, جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے میں گناہ صاف ہو جاتا ہے. تو ایک بندہ اگر گناہ کرے جو عذاب کی حجت اپنے اوپر قائم کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے, لیکن وہ بار بار گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کا معنی ہے وہ اللہ کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دے. اب یہ انفرادی عذاب, اجتماعی عذاب, دنیاوی عذاب, اخروی عذاب جو قیامت کے دن ہوں گے, مرنے کے بعد ہوں گے, یہ سارے انسان کا احاطہ کرتے ہیں. انتہائی خطرناک عذاب. چلو دنیا کے عذاب تو قابل برداشت ہے, مگر اخروی عذاب, اور جتنا بھیانک گناہ ہوگا اتنی بھیانک عذاب کی صورت ہوگی. جیسے شرک ہے بھیانک گناہ, دنیا میں بھی عذاب, آخرت میں بھی عذاب. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان, اس بستی میں دو نعمتوں کی فراوانی تھی. ایک وہ بستی مطمئن تھی, امن تھا, امن تھا. اس نعمت کو ہم ترستے ہیں اہل پاکستان, وہاں امن تھا, سکون تھا, سلامتی تھی اور کوئی فتنہ نہیں تھا. اور دوسرا یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, ہر مکان سے چاروں طرف سے اس بستی کی روزی اس بستی میں پہنچ رہی تھی, یعنی مال کی فراوانی. امن بھی تھا, سکون بھی تھا اور رزق کی فراوانی بھی تھی. اور انسان کو دو ہی نعمت چاہیے دنیا, اس کو سکون اور امن چاہیے اور اس کو روٹی چاہیے. اس بستی میں امن و سکون بھی تھا اور روزی بھی تھی بڑی فراوانی کے ساتھ. معاملہ چل رہا تھا, دولت کی ریل بیل تھی, امن و سکون کا دور دورہ تھا. اچانک کیا ہو گیا اس قوم کو؟ فکفرت بأنعم اللہ, اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی جو پہلی اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرح منسوخ کرو, غیر اللہ کی طرح. وہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, وہ سفر حدیبیہ کا واقعہ. رات بارش برسی تھی, حدیبیہ میں کفار نے آپ کو روکا, آپ عمرہ کرنے نکلے تھے, مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر روک دیے گئے. حدیبیہ یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے, اس کا آدھا حصہ حدود حرم میں ہے اور آدھا حرم سے باہر ہے. آج کل اس علاقے کا نام شمیسی. رات بارش برسی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رات کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک وحی بھیجی کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر, کہ رات کی اس بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. اب دیکھو کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی, جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا, اس ایک جملے سے اس کا ایمان تازہ ہو گیا, اس کا ایمان مضبوط اور قوی ہو گیا اس ایک ہی جملے سے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا, اور جس شخص نے بارش پر کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے, جب وہ برستا ہے تو بارش لاتا ہے, وہ بارش وہ ستارہ اس بارش میں مؤثر ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ستارے کے نام ڈال دے, اولاد فلاں دے, فلاں بزرگ دے. وہ پنجاب میں گجرات کا ایک علاقہ, وہاں ایک پیر مشہور ہے کہ یہ بچے پیدا کرتا ہے, یہ انسان بناتا ہے, بچے دیتا ہے, اس کو دولے شاہ بولتے ہیں. اور چونکہ جتنے بچے اس کی طرف منسوب ہیں ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو دولے شاہ کا چوہا کہا جاتا ہے, دولے شاہ کے چوہے. کسی دور میں یہ بہت ہوتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بد کردار عناصر ہیں یہ بچوں کو اغوا کر لیتے تھے, پیدا ہوا چھین کر لے اور ان کے سروں کو لوہے سے کسی سخت چیز سے باندھ دیتے. اس کا جسم بڑھتا تھا لیکن سر نہیں بڑھتا تھا. اور پھر جب وہ 12-14 سال کی عمر میں ہوتا تب وہ پوری طرح ان کا ہو جاتا تھا اور اس سے بھیک منگواتے تھے. بچے اللہ نے دیے, اغوا کرنے والوں نے یہ سلوک کیا, ان کے سر کو بڑھنے نہیں دیا. اور جہال کا عقیدہ یہ کہ یہ دولے شاہ کے چوہے, ان کو دولے شاہ بناتے ہیں. عجیب دولے شاہ, پورا انسان بنا دیا, سر کی باری ہے تو مسالہ ختم ہو گیا. سر میں مسالہ لگا ہی نہیں اس کو. اللہ کی نعمت, غیر اللہ کے نام کفر. فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے, وہ ایک ہی جملے سے کفر کی وادی میں داخل ہو. اور ہم نے چن چن کر اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر رکھا ہے. بارش فلاں دیتا ہے, روزی فلاں دیتا ہے, اناج فلاں دیتا ہے, فلاں دن بخش ہے, فلاں داتا ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حاجت روا ہے. ہمارا ایمان باقی ہے, ہم کیوں نہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. یہ بستی سکون و امن کی فراوانی, دولت کی ریل پل, ہر چیز موجود ہے, مگر یہ قوم ناشکری کے مرض میں گرفتار ہوئی. اور ناشکری کے مرض کی پہلی سٹیج اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام منسوخ کرنا, جو کہ شرک کفر ہے. ایسا کرنے والا کفر میں داخل ہو. حدیث موجود. پھر اللہ نے کیا کیا, فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ نے اس پوری بستی پر دو چادریں ڈال دی, اس پوری بستی کو دو لباس پہنا دیے, ایک بھوک اور فاقے کا, دوسرا خوف کا. وہ اس بستی میں بد امنی, قتل و غارت گری, بھوک اور فاقہ, چینا جھپٹی, ایک عجیب بد امنی کی شکل وہاں پیدا ہو گئی. اور یہ بھیانک عذاب اس قوم پر مسلط ہو گیا. گناہ کیا ہے؟ توحید میں خلل. فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تم اس گھر کے رب کی عبادت کر لو, خانہ کعبہ. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو, توحید کو اپنا لو. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, بھوک لگے گی تو اللہ کھانا دے دے گا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, کسی قسم کے خوف کا اندیشہ ہوگا تو اللہ امن دے دے گا. تمہارے دو ہی حقوق ہیں, دو ہی درخواستیں ہیں تمہاری, تمہیں روٹی چاہیے, امن چاہیے, تیسرا ابن آدم کا کوئی تقاضا نہیں. یہ دو تقاضے دونوں مل جائیں اس گھر کے رب کی عبادت کرو. قرآن نے عبادت کی دعوت دی. حالانکہ جس قوم, جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعلق داروں کو یہ دو نعمتیں دی تھی, وہ اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرتے تھے. انہوں نے تو بیت اللہ میں 360 رسوم کھڑے کیے ہوئے, ہر چوک میں بت, ہر چوراہے پر بت, ہر پہاڑ کی چوٹی پر بت, عبادت نہیں کرتے تھے. مگر اس گھر سے ایک تعلق تھا, قوم قریش میں تولیت تھی, اس گھر کی خدمت کرتے تھے, عبادت نہیں کرتے, شرک تھا ان کے عقیدے میں, عمل میں, منہج میں. مگر اس تعلق کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا تھا. نعمتوں کی فراوانی بھی تھی اور امن و سکون بھی تھی. جس دور میں ڈاکے پڑتے تھے قافلوں پر, قریش کے قافلے محفوظ تھے, ان کو کچھ نہیں کہتے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ کے گھر کی تولیت ہے, اللہ کے گھر کا انتظام ہے, یہ حاجیوں کے خدام ہیں, حالانکہ شرک کرتے تھے. اور جب ابرہ اپنے ہاتھی لے کر مکہ میں چڑھائی کرتا ہے, طاقت کے نشے میں مست, دنیا اس سے خائف, اور اللہ رب العزت نے قریش کی حفاظت کی اور کمزور سے پرندوں سے کام لیا, ان کی چونچوں سے کینکریاں پھینکوائیں اور ان کینکریوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹم کی تاثیر بھر ہاتھیوں پر پڑ دی, ہاتھی بلبلا, اور دنیا نے سنا کہ ابرہ مکہ کو تحس نحس کرنے گیا تھا اور شکست خوردہ ہو کر لوٹا. بلکہ لوٹنا کیا, سارے ہلاک کر برباد ہو گئے. تو قریش کی تھاک, ان کی ہیبت پوری دنیا پر اور چھا گئی. کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ کون سی طاقت؟ کوئی طاقت نہیں. اللہ کے گھر کی تولیت تھی بس، اللہ کے گھر کے خادم تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی، توحید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ فلیعبدوا رب ہذا البیت. قریش کو وہ ذات نوازنے والی، لإلاف قریش إلاف عزت شدائے مصطفیٰ، اللہ نے قریش کو نوازا، ان کو امن دیا، ان کو کھانا دیا، ان کے قافلے محفوظ، حالانکہ طاقت کچھ نہیں، شرک کرتے تھے، لیکن گھر سے ایک تعلق کی بنا پر ان کو نوازا. تمہارا اس گھر سے تعلق بھی ہو، اس گھر کے رب کی عبادت بھی ہو، تو اللہ تمہیں کس قدر نوازے گا، کس قدر دے گا، امن دے گا، فراوانی دے گا، دولت کی ریل پیل ہوگی، رزق کی بہتات ہوگی. تم اس گھر کے رب کی عبادت کر کے دیکھو. تو آج ہم کیسے کہیں کہ اللہ کا عذاب، اس کا شکوہ ہم کریں؟ ہم قدم قدم پر معصیتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، شرک یہاں ہے، بدعت یہاں ہے، اللہ کے پیغمبر کے امر کی مخالفت یہاں پر، معصیتیں یہاں پر، نظام باطل یہاں پر، تو کیوں نہ اللہ کے عذاب، کیوں نہ اللہ کے عذاب. اور یہ بات یاد رکھو، کسی بھی معاشرے کا امن اور کسی معاشرے کی خیر خواہی اور کسی معاشرے کی رزق کی فراوانی، ان دو عقیدوں پر قائم ہے. ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ نبی علیہ السلام کی سچی مطابقت. جس معاشرے میں توحید کی بجائے شرک ہوگا اور سنت کی جگہ بدعت کا دور دورہ ہوگا، وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپ سکے. اس معاشرے میں عذاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے. وہ بارش جو رحمت بنتی ہے، وہ بارش زحمت بن کر اس قوم کو برباد کرے. دیکھیں رحمت کا معاملہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی حدیث، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا. اللہ کی کسی زمین پر اللہ تعالی کی ایک حد قائم ہو جائے، ایک حد، ایک حد قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیا دے گا، کتنا نوازے گا؟ فرمایا کہ یوں سمجھو جیسے پوری دنیا میں 40 دن بارش برسے، اس بارش کے نتیجے میں کتنی زمین خزانے ابلے گی، زمین شاداب ہوگی، کس قدر نعمتوں کی فراوانی ہوگی. جتنا 40 دن کی بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دولتیں پیدا کرے گا، اس سے زیادہ اللہ اس قوم کو نوازے گا جو اللہ کی کسی ایک حد کو نہ پہنچے. کسی معاشرے میں ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے، کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے، کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ اس قوم کو نوازے گا. لیکن کیا وجہ کہ یہی بارش 2-3 دن برستی ہے اور قوموں کا ستیہ ناس ہوتا ہے؟ گزشتہ سالوں کی بارشیں سندھ کی کیا صورت حال ہے؟ اس دفعہ کی بارش پنجاب کی کیا صورت حال ہے؟ موتیں ہو رہی ہیں اور مویشی مر رہے ہیں، املاک تباہ ہو رہی ہیں، کھڑی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب؟ یہ قوم کسی عافیت کی مستحق ہے؟ جس قوم کے عقیدے میں شرک ہے اور بدعت بھی ہے، جب اللہ کے عذاب کا ٹلنا اور اس کی رحمت کی فراوانی، رزق کی فراوانی اور اس کی محبت اور رحمت انہی چیزوں کے رہینے میں ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، کتاب و سنت کے نصوص آپ کنگال مارے. ہر عذاب کا پیش خیمہ، ہر عذاب کی بنیاد ہماری حرکتیں اور کرتوتیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو عذاب ٹالتے، اللہ تو موقع دیتے، اللہ تعالیٰ تو توبہ کی توفیق دیتے. لیکن ایک بندہ اگر توبہ بھی نہ کرے، گناہ بھی بار بار کرے، پھر یقیناً وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. جو قوم اللہ کے قانون سے ہٹ کر کسی اور کے قانون کو نافذ کرے گی اور کسی اور کے قانون سے فیصلے کرے گی، اللہ اس قوم کو قلاش کر دے. یہ فقر، قلاشی، یہ بھی اللہ کا عذاب، یہ بھی اللہ کا عذاب. اللہ کے قانون کی تنفیذ کی بجائے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت کی بجائے کسی اور کے قانون کو نافذ کرے گی، اللہ اس قوم کو قلاش کر دے گا، فقیر کر دے گا. اور ہمارا قانون ہمارا دستور کیا ہے؟ آئین میں لکھا ہے کتاب و سنت، لیکن ہے نہیں، صرف نام کی حد تک ہے، عملی طور پر نہیں. عملی طور پر ہمارا دستور، ہماری عدالتوں کا نظام، ہمارے فیصلے بالکل وہی ہیں جو قانون برطانیہ میں نافذ ہے، بالکل وہی. باقاعدہ ان کے نظائر پیش ہوتے ہیں، جج باقاعدہ تحریر کرتے ہیں کہ جو کیس پیش ہوا بین ہی ایسا ہی کیس برطانیہ کی فلاں عدالت میں پیش ہوا، اور وہاں جج نے یہ فیصلہ کہ ہم بھی وہی فیصلہ ہیں. اللہ کا قانون نہیں، انگریز کا قانون. اور آئلی طور پر جو قانون ہمارا نافذ ہے، کوئی فرق نہیں ہندوستان کے قانون اور پاکستان کے قانون میں، سوائے ٹائٹل کے. ٹائٹل میں ہمارے یہاں پاکستان کا نام ہے، ان کے یہاں ہندوستان کا نام، اندر وہی ہے. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. جو قوم اللہ کی نازل کردہ شریعت اور قانون سے فیصلہ نہیں کرے گی، جس قوم کی عدالت میں کتاب و سنت کا قانون نہیں ہوگا، اللہ اس قوم کو قلاش اور فقیر کر دے گا. تو آپ دیکھیے، ہر عذاب میں عذاب کو دعوت دینے والے ہمارے اعمال، ہماری کرتوتیں. یہ معصیتیں جو ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی خریدار بنتی ہیں، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، مسلط اور قائم ہوتا ہے، جس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے دین سے بھی ہو سکتا ہے. مالی اعتبار سے مقلاش ہو سکتے ہیں، مختلف امراض کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، بہت سے خان کی پریشانیاں ہمیں لائق ہو سکتے ہیں. حسن بصری فرمایا کرتے، حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں اگر کوئی تکلیف آتی، یا میرے اہل میں میری بیوی کو تکلیف ہوتی، یا میری سواری مجھ پر ضد کرتی، یا میرا بچہ بیمار ہوتا، تو میں سوچتا اور غور کرتا کہ مجھ سے کیا اللہ کی نافرمانی سر سکتی. مانا یہ تکلیفیں بھی گناہوں کے نتیجے میں، یہ مال و اولاد کی تکلیف. بیوی اگر جو ہے وہ بد کلامی کرتی، یہ بھی ہماری ذاتی معصیت کے نتیجے میں آ سکتی ہے تکلیف، کسی گناہ کا پیش خیمہ ہو سکتا، کسی گناہ کا سبب ہو سکتا. بچہ بیمار، اس معصوم کو یہ تکلیفیں مل رہی، ہماری کسی گناہ کی. حسن بصری فرماتے ہیں اپنے ایک بیٹے سے کہ میں عمل کرتا ہوں، اور جب تیرا تصور کرتا ہوں تو اپنے عمل کو بڑھا دیتا ہوں، عمل میں اور اضافہ کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری نیکی کے نتیجے میں تیری حفاظت کرے، تیری حفاظت. یہ سلف صالحین کی سوچ، کہ ایسی جو آزمائشیں ہیں یہ بھی بدعملی کا نتیجہ ہے. کسی کا بیمار پڑ جانا، اپنا، اپنے بیٹے کا، یا مالی کوئی پریشانی، تو یہ اس کا سبب بھی ہماری کوئی معصیت ہے، ہمارا کوئی گناہ ہے. ہر تکلیف کا سبب ہماری کو معصیت، ہم اپنا جائزہ لیں، اور خاص طور پہ اخروی امور کو سامنے رکھے. اخروی امور، نیکی اس کی بڑی طاقت ہے، اور گناہ اس کی بھی طاقت ہے. نیکی کی طاقت خیر کے راستے کھولتی ہے، اور گناہ کی طاقت جو ہے وہ شر کے راستے کھولتی ہے. عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان نل حسن تھی ضیاء فی الوجہ، کہ انسان کو نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا نور چہرے پر نظر آتا ہے، وہ نور فی القلب، اور اس کا نور دل میں بھی پہنچ جاتا ہے. اس نیکی کی برکت سے چہرہ منور ہوتا ہے اور دل بھی منور ہوتا ہے اس نیکی کی برکت. وہ قوت فی البدن، اور نیکی سے بدن کی قوت حاصل ہوتی ہے، بدن بھی مضبوط ہوتا ہے اور بدن کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے. اور وہ محبت عند الخلق، اور وہ نیکی بندے کو مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جو بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت مخلوقات کے اندر ڈال دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ جمادات میں، حیوانوں میں، یہ سب اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اور وہ علم سیاح سواد، انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی کالک چہرے پر نظر آتی, اس کی نحوست, گناہ کی نحوست اور گناہ کی کالک چہرے پر دکھائی دی. ظلمتن فی الوجہ, ظلمتن فی القلب, اور اس کی تاریکی, اس کی ظلمت انسان کے دل میں داخل ہو. یہ کوئی چھوٹے عذاب نہیں ہے. چہرے کی سیاہی قیامت کے دن کتنے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہوگی. قیامت کے روز چہرے کا سیاہ ہونا جہنمی ہونے کی علامت ہے, اور دل کی سیاہی, اگر یہ سیاہی دل کو ڈھانک لیتی ہے تو دل پہ اللہ کی مہر لگ گئی, معنی اس انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں, زمینوں کے سارے مردے آ جائیں, دنیا کی ہر شے آ جائے, اس مہر کو نہیں توڑ سکتے جو دل کو سیاہ کر کے اللہ نے انسان کے دل پر لگا دی. اللہ پاک کا فرمان ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. کہ لوگوں, اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی بلائیں تو ان کی دعوت پر لبیک کہو فوراً, بغیر کسی تحمل کے, بغیر کسی تعطیل کے, بغیر کسی انکار کے, بغیر کسی تعویل کے, بغیر آئیں بائیں شائیں کے, اور بغیر کسی چوں کے چنانچے کے اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو قبول کر لو. ایسا اگر نہیں کرو گے, ایسا اگر نہیں کرو, ہر فرمان میں تعویلیں, ہر فرمان میں چوں کے چنانچے, صرف اپنے مذہب کو بچانے کہ یہ حدیث قول امام کے خلاف ہے, ماننا نہیں, ماننا نہیں. بقیہ بن ولید, ان سے امام اوزاعی نے کہا کہ ما ذا رأیک فی قوم یبغضون الحدیث. کیا بقیہ, اس قوم کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو جس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض ہو؟ ایسے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض جن کے دل میں. عرض کیا کہ قوم سوئے, بڑی بدترین قوم ہے, بڑے بدترین لوگ. امام اوزاعی فرماتے ہیں, امام اوزاعی محدثین شام میں سے امام مالک کے استاد, فرماتے ہیں کہ ما من صاحب بدعت تحدثه حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف بدعته الا ابغض الحدیث. کسی بھی بدعتی کو لے لو, اس کی علامت ہے یہ, اسے تم اللہ کے پیغمبر کی تو حدیث سناؤ, اللہ کے پیغمبر حدیث سناؤ, اور وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف ہو, جو اس کا مذہب ہے اس کے خلاف ہو. تو مذہب کو نہیں چھوڑے گا بلکہ حدیث کا بغض اپنے دل میں پیدا کرے گا, حدیث کا بغض ظاہر کرے گا, مذہب کو نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ کے پیغمبر کی سنت, ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا, ان کو حدیث سنائی صحیح بخاری کی, عبداللہ بن عمر کی, کہ اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کرتے تھے, نماز شروع کرتے ہوئے, رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اس حدیث کا بغض ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا, اس حدیث کا بغض ان کے دل میں بیٹھا ہوا. یہ کون سی محبت رسول؟ بلکہ ایک صاحب نے تو کہا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کو کیا معلوم اللہ کے پیغمبر کی نماز کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر جماعت کرا رہے ہوتے تھے اور وہ گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے. یہ بھوک نہیں, ایک ان کی زندگی کا واقعہ, بھوک لگ رہی تھی, گھر میں کھانا تیار تھا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء, جب رات کا کھانا چن دیا جائے, آپ کے سامنے لگ گیا اور آپ بھوکے ہیں اور عشاء کی نماز بھی کھڑی ہو گئی, تو پہلے کھانا کھاؤ. حدیث پر عمل, عبداللہ فرماتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہو. اللہ کے پیغمبر جماعت کرا رہے تھے اور میرے گھر میں اللہ کے پیغمبر کی قرآن کی آواز آ رہی تھی. اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں, ان کو کیا پتا, وہ تو مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی تھی اور وہ گھر میں کھا دی رہے. ایک صحابی کا بغض, اللہ کے پیغمبر کی سنت کا بغض. فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی دعوت دیں ان کی آواز تم تک پہنچے. ان کی دعوت کیا ہے, ان کی آواز کیا ہے؟ لما یحییکم, تمہاری حیات طیبہ کی بنیاد ہے. دنیا کی زندگی بہتر ہوگی, اخروی زندگی عیشت راضیہ ہوگی اس دعوت کو ماننے میں. فوراً لبیک کہو, ایسا اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر ایک عذاب مسلط ہوگا. فاعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. تو پھر یہ بات سن لو, اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کر, اللہ کا فرمان آ گیا, اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ گئی, اس کو تم نے سنا, اس کو تم نے پڑھا, قبول نہیں کیا, قبول نہیں کیا, آئیں بائیں سائیں ہو رہی ہیں, کیونکہ چنانچہ ہو رہا ہے, مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں, برادری کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ایک عذاب تم پر آ سکتا ہے. وہ عذاب کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ خود اس انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جائے, اللہ حائل ہو جائے گا, ایسا حائل ہوگا کہ اس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نیکی داخل نہیں ہونے دے. اتنا بڑا ہے. اب وہ انسان نیکی کرنا چاہے نیکی نہیں کر سکتا, اپنی اس ضد پر, ہٹ دھرمی پر قائم رہے گا ہمیشہ. یہ عذاب الہی, یہ پیغمبر اسلام کی سنت کو ٹھکرانے کا نتیجہ. تو عمل, سنت کو قبول کرنا بڑی تسلیم اور رضا کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, یہ شرعی مطلوب ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ عذاب جو انسان کی آخر کو برباد کرتے ہیں, جس کی لپیٹ میں انسان کا دین آ جائے, اس عذاب سے اپنے پروردگار کی پناہ طلب کرو. اور ایسے ہماری بدعمالیاں ہیں جن کے ارتکاب پر ہم پر اخروی عذاب مسلط ہو جائے, مرنے کے بعد کہتے کہتے عذاب. صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب کی حدیث, جو اللہ کے پیغمبر کا خواب اس میں مذکور ہے, اور کیسے کیسے منظر آپ نے دیکھے, کہیں دیکھا کہ ایک بڑی دیگ نما برتن ہے, بڑا, بہت بڑا, جس کا منہ تنگ ہے, پیٹ بڑا ہے, اس میں مرد عورتیں جل رہی ہیں اور ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورت. تکلیف کتنا بڑا عذاب. اور جبریل نے فرمایا کہ یہ عذاب قیامت تک ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا, ایک شخص الٹا لیٹا ہوا, اس کے سرحانے ایک شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے بھاری, اس کے سر پہ مار رہے, سر پاش پاش ہو گیا, پتھر اچھل کے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے, پھر مارتے, پھر سر کچلا جاتا ہے, اور یہ عمر اس کا دہرایا جا رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کا کیا گناہ؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی تھی, یہ گھر میں سو رہا ہوتا, قرآن یاد کر کے بھول گیا, یہ گناہ اس کے, دو گناہ اس کے. کچھ صورتیں یاد تھیں, پورا قرآن یاد تھا, بھول. دنیا میں ایسا مشغول ہوا, بھول کیسے؟ مسجد جماعت کھڑی ہے, اپنے گھر میں سو رہے, اس کو یاد آ رہا. ایک شخص کو دیکھا کہ سیدھا لیٹا ہوا, اس کے سر پہ ایک شخص سوار ہے, جس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہے, اور اس کے منہ میں کھونکتا ہے, اور اس کے منہ کو گدی تک چیرتا ہے, پھر اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور ناک کو گدی تک چیرتا ہے, پھر اس کی آنکھ میں کھونکتا ہے اور آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے, پھر دائیں طرف سے فارغ ہو کر بائیں طرف آ جاتا ہے, اور اس کے پورے چہرے کو ادھیڑ کے رکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے منظر دیکھ رہے, جبریل امین پاس کھڑے ہیں, اللہ کے پیغمبر سبحان اللہ ما ذنبہ, اس کا کیا گناہ ہے؟ جبریل امین نے فرمایا, پہلے تو یہ بات سن لو, یہ سزا اس کو قیامت تک ملے گی, اور گناہ اس کا یہ ہے کہ کان یغدو یغدب الکذب تبلغ الافاق, یہ جھوٹ بولتا ہے, گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا, اور اس کی کوشش ہوتی کہ اس کا جھوٹ خوب مشہور ہو, اس کا جھوٹ پھیل جائے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتا تھا, جس کے مظاہر آج کل مختلف پارٹیاں کرتی ہیں, سیاسی لوگ کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور کوشش کیا ہے یہ جھوٹ دنیا بھر میں پھیلے. اور یہ میڈیا جس کی بات حالتیں شیطان سے کم نہیں ہے, یہ اس جھوٹ کو خوب پھیلاتی ہیں. تو پھر یہ سارے اس عمل میں شریک ہیں. سزا کتنی بھیانک ہے. دیکھا ایک حوض ہے, اس حوض میں سرخ خون کی رنگت والی آگ جل رہی ہے, اور اس میں لوگ بھسم ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, کناروں پر فرشتے بیٹھے ہیں, پتھر مار مار کر اس کو دوبارہ اس میں جھونک دیتے ہیں, دوبارہ ڈال دیتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں, جن کے کاروبار سودی تھے, جن کے معاملات بینکوں کے ساتھ مربوط تھے, اور سود کھاتے اور کھلاتے تھے, یہ ان کا کردار. یہ سب گناہ ہے نا, یہ اور یہ وہ گناہ ہیں, وہ معصیتیں ہیں. عذاب الہی کا تعلق آخرت سے ہے, بندے کی آخر گھٹ گئی. اگر تعلق سزا کا دنیا سے ہو تو وہ سزا قابل برداشت ہو سکتی, لیکن بے صبر لوگ کہاں برداشت کریں, لیکن بعض معصیتیں ایسی جن کا عذاب آپ دیکھیں اور جن کی جن کا انجام آپ دیکھیں کہ کتنے بھیانک عذاب ہیں، کتنے بھیانک. اور کل قیامت کے دن قبر کے عذاب کی صورتیں، قبر کا تنگ ہونا اور قبر میں 99 سانپ اور بچھوؤں کا چھوڑا جانا جو بندہ کو دسے گی، جن کا زہر اتنا زہریلا ہوگا کہ ایک قطرہ پوری زمین کی معیشت کو کڑوا بنا دے اور قیامت تک کو زمین اگانے کی صلاحیت کھو دے. ایک انسان کا جسم 99 سانپ اپنے زہر سے بھر. تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی طرف لوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ لوٹ ہے. ظاہر بر بحر، یہ فساد بر و بحر میں ظاہر ہو چکا ہے. انسان کی حرکت ہے یہ گناہ. اللہ تعالیٰ انسان کو چکھانا چاہتا ہے کچھ عذاب کی کیفیت، کچھ برز نازل کر کے اور کچھ فخر نازل کر کے، دنیا کی تکلیفیں نازل کر کے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ جائیں. لوٹنے کا ایک موقع ہے، ان تکلیفوں کو دیکھ کر سمجھ جاؤ، ان عذابوں کو دیکھ کر سمجھ جاؤ. کوئی بتا سکتا ہے یہ جو آتش زدگی کا واقعہ کراچی میں ہوا کس طرح لوگ کوئلہ بنے؟ اور جہنم کی عذاب دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ کر رہے، کیا وہاں حال ہے، کیا حال ہے اللہ. تو پھر یہ کیفیتیں ہیں، تاکہ جو لوگ باقی بچے ہیں وہ لوٹ آئے، اب بھی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور اگر اب بھی وہی کیفیت ہے، وہی گناہ، وہی معصیت، ہم نے واقعہ سنا، تھوڑا سا اظہار افسوس کر دیا، زیادہ سے ایک بیان ڈال دیا اور بس وہی حرکتیں، وہی روٹین، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے. اگر یہ واقعے آئیں اور ہم کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ کا موقع جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ ڈال دے اور پیدا کر دے، تو یہ ایک حکمت پروردگار کی، یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو عذاب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یقین اللہ کے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فی الاستغفار المختارہ ضیاء مقدسی کی. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا صحیفہ اس کو خوش کر دے، تو اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر. استغفار سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو دو امانے دی ہیں، دو امانے، دو تحفظ دیے ہیں. ایک تحفظ ذات رسول، جب تک وہ زندہ تھے یہ تحفظ قائم تھا، اللہ کے پیغمبر کے انتقال سے ایک تحفظ، ایک امان اٹھا لی گئی، لیکن دوسری امان قیامت تک قائم ہے، اور وہ استغفار. جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا. کثرت سے استغفار کی. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑے، محبت کا، پیار کا، ان کی تعظیم اور حیبت کا، اور ان کی اطاعت کا، تو یہ تعلق اللہ کے عذاب کو ٹال دے. نبی علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں اور بڑے پاپی قسم کے دشمن ابو جہل وغیرہ، اور اللہ کا عذاب نہیں آیا اس قوم پر، اجتماعی عذاب، اہل مکہ کو بھسم کر دے. کیوں؟ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں. پیارے پیغمبر کی ذات کتنی بڑی رحمت ہے کہ پیارے پیغمبر کی ذات کی موجودگی کفار کو بھی تحفظ دے رہی ہے. اسی پیغمبر کی ہم اطاعت بھی شروع کر دیں، محبت تو ہے ہی ہے، محبت، اطاعت، فرما برداری، پیار، تو ہمیں اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملے گا، کتنا تحفظ ملے گا، کتنی عافیت ملے گی. تو الغرض ہر عذاب کا سبب ہماری معصیتیں ہیں. عذاب آتے ہیں، ہم ان کو توبہ کا سبب قرار دے کر قبول کریں اور پھر اللہ کے دربار میں رجوع ہوں، خالص توبہ کریں، استغفار کثرت سے کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے اور یہ عذاب ٹل جائیں، ہماری دنیا اور آخرت محفوظ ہو جائے. تو اصل حفاظت و صیانت عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، اور اللہ کے پیغمبرداری اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ ہے. بدعت سے بچیں، اطاعت کریں، شرک سے بچیں اور توحید کو اپنائیں. پھر اخلاقیات ہیں، ان کی حفاظت کریں. اخلاقیات سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. مسند احمد میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے حسن البرکت نماز وسوء البرکت شغل. جس شخص کے کوئی زیر دست لوگ ہیں, جیسے گھر میں بیوی ہے, بیٹے بیٹیاں ہیں, بھائی بہنیں ہیں, یا کاروباری مرکز میں جو ہیں وہ مزدور ہیں, ملازم ہیں, ان کے ساتھ اگر وہ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرے گا تو حسن البرکت نماز, تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا کرے گا. جتنے زیر دست اچھے اخلاق سے ان سے پیش آؤ تو اللہ تمہاری روزی میں برکت دے. وصول برکت شمر. اور اگر ان سے تم بد اخلاقی سے پیش آؤ, اپنے مزدوروں سے, ملازموں سے, اپنے گھر والوں سے, بیوی سے, بچوں سے, تو یہ شوم ہے, یہ نحوست کاروبار کی نحوست. تم سوچتے ہو کہ کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی, سبب موجود ہے. اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو, یہ کاروبار کی برکت ہے. برے اخلاق سے پیش آؤ گے, یہ کاروبار کی نحوست. تو ہر چیز ہمارے عمل کی بنا پر, اصلاح ضروری ہے, عقیدے کی, عمل کی, منہج کی, اخلاقیات کی. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.